ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ماہ صدیق اکبر، ماہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جمادی الاخری شریف 1447 ہجری کی آج آٹھویں شب، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آٹھویں شب کی مناسبت سے میں زیاد درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8 پیش کرتا ہوں۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کے آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ سننے کی مزید نیتیں کر لیجیے، اچھی نیتیں ہو سکتا آپ نے کی ہو، کرنی چاہیے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا، صلو علی الحبیب سن کر بلند آباد سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، نبی تو سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت یا اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو میں کہنے میں نے سنت یا اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف نفل ختم ہو جائے گا، دوبارہ مسجد میں آئے تو عصر نو نئے سرے سے نیت کر لیجیے۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو، پانی مینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو، نہیں کی تھی اب کر لیجیے، اور کھانا وغیرہ کھانا تو کھا لیجیے۔ تو کھانے پینے کی نیت کریں گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، کھانا پینا جائز ہو جائے گا، لہذا مناسب یہ کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، اور چاہیں تو برابر درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک کھائیں پیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے، جس طرح کڑوی گولیاں چبائی نہیں بلکہ نگلی جاتی ہیں، اسی طرح دکھ، ناکامی اور لوگوں کی کڑوی باتوں کو بھی نگل جائیں، کیونکہ انہیں جتنا یاد رکھیں گے زندگی اتنی ہی کڑوی لگے گی. امیر اہل سنت، آپ اس تحریر کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
ماشاءاللہ، محاورہ ہے عربی کا، خود ما صفا دع ما قدر. اچھی بات لے لے اور جو بات اچھی نہیں ہے اس کو اپنے سے دور کر دے، چھوڑ دے اس کو. تو یوں مطلب جو بات، یعنی کہ وہ کڑوی گولیاں چبائی نہیں جاتی بلکہ نگلی جاتی ہیں، تو اس طرح یہ جو باتیں بری لگتی ہیں نا وہ نگل لے، کوئی برا بھلا بول دے یا خود کو دکھ پہنچا، پریشانی آ گئی، ٹینشن آ گیا، تو اس طرح کی باتوں کو یاد رکھ کر اس پر تبصرے کرتے رہنا، ایک دوسرے کو بتاتے رہنا، تو اس طرح اور یہ پکی ہو جائیں گے، آپ کا ٹینشن بڑھتا رہے گا. آپ دوسروں کو بول کر وہ آپ کا کوئی دکھ تو بٹائے گا نہیں، نہ وہ دور کرے گا آپ کا غم، بلکہ شاید غم میں اضافہ ہوگا. اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے کہ کسی کو اپنی تکلیف بلا وجہ بتائے، صبر کرے. یہ صبر نہیں ہے سب کو کہتا پھر ہے اور پھر کہے کہ میں نے صبر کیا ہے. صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، جیسے ہی تکلیف آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، کوئی ٹینشن کریٹ ہوا، موبائل کسی نے چھین لیا وغیرہ کوئی بھی، تو اب سب کو کہنے کے بعد تو بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے، صبر نہیں کرے گا تو جائے گا کہاں. تو یہ کہ صبر کرے ثواب کی نیت سے کہ میں کسی کو نہیں بولوں گا، تو انشاءاللہ اس پہ دونوں جہاں کی بھلائیاں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ڈاکٹر عبدالحفیظ عطاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جو پیار ماں بیٹی میں ہوتا ہے وہ ساس اور بہو میں نہیں آ پاتا، اسی طرح جو بہنوں میں پیار ہوتا ہے وہ بھابھی اور نن میں نہیں دیکھا جاتا. اس حوالے سے رہنمائی بھی فرما دیں، مدنی پول ارشاد فرما دیں، ہم سب کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
آمین. اب ذرا بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے اس میں ایک اٹریکشن تو ہوتا ہے، عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ، اگرچہ ماں بہن ماں بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا، مطلب ساس بہو کا رشتہ، ماں بیٹی والا رشتہ وہ یقینی طور پر خونی رشتہ تو ہے ہی نہیں. تاہم یہ کہ اگر حسن اخلاق جس کے پاس ہو نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ماں ساس ماں سے بڑھ کر پیار دے دے، بیٹی بہو جو ہے بیٹی سے بڑھ کر خدمت کر لے. یہ ایک مبالغہ ہے، تو یہ ممکن ہے، ویسے ایسا نہیں ہے، مطلب کہ ہر ساس بہو میں مطلب ٹھنی رہتی ہے وہ، اور مورچے لگے ہوئے ہوں، وہ جھگڑے ہی ہوتے ہوں، ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ ایسی ساس بہو بھی ہوتی ہیں معاشرے میں کہ جو مطلب یعنی کہ آپس میں لڑتی نہیں ہے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ساس ظلم کرتی ہے نہ بہو بدتمیزی کرتی ہے. تو اس طرح ہونا بھی یہی چاہیے کہ ساس جو ہے وہ اپنی بہو جو مطلب وہ ایک گھر چھوڑ کر سارے خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان میں آئی ہے جہاں کئی افراد ہیں، تو اس کو ویسے ہی وحشت اور اجنبیت کا ہو سکتا ہے کہ سلسلہ ہو، تو اب ایسی صورت میں پھر اس کو شفقت نہیں ملے گی تو اور یہ بدک جائے گی. اس لیے اس کو شفقت یوں کہیے کہ بیٹی سے زیادہ بہو کو شفقت ملے گی تو یہ ٹھہر بھی جائے گی، ٹک بھی جائے گی اور آپ کے قدموں میں ہوگی. اور آپ نے پہلے سے یہ ذہن بنا لیا کہ بہو اچھی نہیں ہوتی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ ہاں اچھی بنے گی. اس طرح بہو نے ذہن بنا لیا ماں ماں ہوتی ہے، ساس پرائی عورت ہے، ساسیں ظالم ہوتی ہیں، یہ ذہن ہی بنا لیا، تو اللہ کی بندی میں بہو سے کہہ رہا ہوں آج نہیں تو کل آپ بھی ساس بنے شاید، تو کیا آپ بھی پھر وہ زہریلی ہو جائیں گی اور خراب اور بد اخلاق بن جائیں گی؟ ساس بنتے ہی، ساس تو آپ بھی بنیں گی، پھر آپ کی امی بھی کسی کی ساس ہوگی. اگر آپ کی وہ ماں ہے تو آپ کا بھائی بھی تو کوئی ہوگا، تو اس کی جو آئے گی تو اس کی تو یہ ساس بنے گی نا تمہاری، تو پھر آپ کی ماں کی بھی تصویر کے دو رخ ہیں، دو رول ہیں، ایک طرف شفقت اور ایک طرف ظلم ہے، تو بہرحال ایسا نہیں ہوتا، سب کو شفقت کرنی چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے، ساس بہو پر ظلم کرے یا بہو ساس پر ظلم کرے، قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیرے ہیں، آخرت میں پھنسنے والی بات ہے۔ اسی طرح ماں بیٹی بھی آپس میں بعض اوقات ظلم سے دو چار ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی نہ کریں، سب پیار محبت سے شفقت سے اگر زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو سکون ملے گا، اور انشاءاللہ قبر میں بھی سکون ہوگا، قیامت میں بھی سکون ہوگا، اور جنت میں بھی بی بی فاطمہ کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہم نے ذہن اصل بنا لیا ہے، یہ جو سوال بھی ہوا نا تو بس ذہن ہے کہ ماں بیٹی اور ساس بہو میں کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ ایک بالکل ایک ذہن بن گیا ہے چاروں طرف، تو یہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی یہ آپ تجربہ کر لینا، جیسے کسی کو ہم بولیں گے نا ارے یہ بہت غصے والا ہے، یہ بہت غصے والا ہے، اور اس کو بھی کوئی بول دے گا یار تم کو غصہ بہت آتا ہے، ہاں بہت غصے والے ہو یار، تھوڑا ٹھنڈے رہو یار، نرمی کیا کرو، کیا بات بات میں غصے ہو جاتے ہو، تو اگر یہ اس کو بولتے رہیں گے نا تو یہ نہیں بھی ہوگا تو غصے والا ہو جائے گا، اور اگر کم غصے والا تھا تو اب یہ بن کے دکھائے گا آپ کو غصے والا۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے، کسی کو مطلب بگاڑنا ہو نا تو یہ اس کو غصے والا کہیں گے تو یہ مارا ماری کر دے گا۔ جو بچہ ہے بچے کو یہ الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں، اچھا بچہ ہے تو گندا بچہ ہے تو جھگڑالو بچہ ہے، یہ اگر کہیں گے نا تو پھر یہ بتائے گا آپ کو، ابھی بھی بتائے گا اور شاید جوانی میں بھی بتائے گا کہ ہوں نا جھگڑالو، ہوں ہی جھگڑالو، میرا کام یہی ہے، آپ ہی تو بولتے تھے۔ تو اس لیے اب اگر بچہ شرارتی ہے اور واقعی یعنی کہ اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں اور یہ اچھا بچہ نہیں ہے، تو اب اس کو اچھا بچہ کہنا تو یہاں یہ پھر جھوٹ کی ترکیب بن رہی ہے۔ تو اس میں میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کی کوئی تو بات اچھی ہوگی، دیکھنے میں اچھا ہے، اور بچہ دیکھنے میں تو اچھا ہوتا ہے، اور ماں باپ کے لیے تو یہ چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، چاہے مطلب کوئلے کا پیس ہو، ماں باپ کے لیے چاند کا ٹکڑا ہے، تو ماں باپ کو یہ اچھا تو لگ رہا ہے نا، اس مانو کر اچھا بچہ ہے، کیونکہ اگر اس کو اچھا بچہ نہیں کہیں گے نا، یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا بچہ کہا جائے تو یہ پھر بگڑ جائے گا مزید، تو اس نے تاویل سے اس کو اچھا بچہ کہہ دیا جائے، کبھی درود شریف پڑھ لیا، کبھی کلمہ سنا دیا، کبھی نعت شریف سنا دی، ماشاء اللہ بڑا اچھا بچہ بن گیا، بہت اچھا بچہ ہے، کیسی پیاری میری نعت شریف سنائی، تو یوں اس کو اگر کریں گے تو یہ پھر اچھا بچہ بننے کی طرف اس کا رخ ہوگا، ورنہ پھر برا بچہ بننے کی طرف اس کا رخ ہوگا۔ اس کو آپ جھاڑتے رہیں گے، اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے تو یہ سہم جائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑے مہینوں کے بعد یا تھوڑے برسوں کے بعد جو آپ نے کیا نا اس کا پریکٹیکل کرے گا، یہ آپ پر یا دوسروں پر، اور یہ یوں مطلب یہ بھی بد اخلاق بنے گا۔ بڑا مطلب سوچ سمجھ کر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، یہ بچہ ہو یا بڑا ہو، جیسے کہ اب میں بڑا ہوں عمر میں، تو میرے ساتھ جو چھوٹے ہوں گے عمر کے حساب سے، میں اس کو مطلب کوئی ان کی بگاڑ پر، ان کو بگڑا ہوا یا تم سدھرتے نہیں ہو، تم یہ کرتے ہو، تم جھگڑے کرتے ہو، تم فلاں نہیں کرتے، اگر اس طرح میں ٹوک ٹوک کروں گا نا تو پھر یہ بگڑے گا، مجھے یہ نہیں ٹوک ٹوک کرے گا، سامنے جواب بھی نہیں دے گا، لیکن یہ بگڑنے سے نہیں رکے گا، یہ بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں، جیسے افسر ہوتے ہیں، باس ہوتے ہیں، بڑا سست آدمی ہے، کاہل ہے، کچھ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو نوٹ مل رہے ہیں، لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ بگاڑ شاید کرتا رہے گا۔ جیسے بلا وجہ چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، تو انہیں وہ نہیں ہوتی مطلب کوئی شرعی ثبوت نہیں ہوتا، اس کو بولتا تو نے چوری کیا ہے، یعنی اس کو مطلب اگلوانے کے لیے کہیں گے تم نے چوری کیا ہے، پھر ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کے اندر بگاڑ تو پیدا ہوا نا، تو یوں کسی کو کہہ دینا کہ تو نے چوری کیا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، کسی پر تہمت لگا دینا ایک دم آخرت کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ پاک بس ہم کو عقل سلیب دے اور ہماری اصلاح ہو جائے، ہمیں نہ بات کرنا آتی ہے، نہ کسی کی اصلاح کرنا بھی نہیں آتی، کسی کو سمجھانا بھی نہیں آتا، سمجھانے میں بھی ہم لوگ مطلب کچھ نہ کچھ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں, الٹ پلٹ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں, کیا کا کیا کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے.
جس طرح آپ نے یہ کہا تو بعض اوقات والدین بچے کو اس طرح کی باتیں بھی کہتے ہیں کہ کسی کام کا نہیں ہے. کیونکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا حضور کے, اب یہ حقیقت نہ حقیقت تو میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن اس طرح کی باتیں پڑھی تھی کہ ایک شخص کا یہ بیان ہے کہ میں جب بھی کوئی عمدہ یا اہم کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ مجھے بچپن میں کہا جاتا تھا تو کسی کام کا نہیں ہے, تو بیوقوف ہے, کچھ نہیں کر سکتا. تو اس چیز نے مجھے میری ہمتیں توڑ دی ہیں, اور میں کچھ کرنے بھی جاتا ہوں تو میں ہمت نہیں کر پاتا. تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
بول دیا نہیں ہے.
اچھا صحیح ہے,
میری گفتگو کو آپ نے ایک تکمیلا اس میں مطلب کر دیا کہ وہ حقیقت ہے. اس کو مطلب ٹیچر کے لیے بھی یہی آئے گا, بدھو ہے بدھو, یہ سدھو بن نہیں سکتا. پھر سمجھے, بدھو کو اگر سدھو بنا دو بولو تو شاید سدھو بن جائے. سدھو کو بدھو بولو گے یا بدھو کو بدھو بولو گے؟ بدھو کو بدھو بولیں گے تو وہ بدھو رہے گا, سدھو کو بدھو بولیں گے تو بدھو بن کے دکھا دے گا. تو اس لیے مطلب وہ ٹیچروں کی تو ہو سکتا ہے تربیت ہوتی ہو, لیکن اب یار دنیا دیکھی والی ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. خدا کی پناہ, اتنی بگاڑ مطلب ہمارے مطلب یعنی کہ اداروں میں, تعلیمی اداروں میں جو اخلاقی خون ہوتے ہیں نا, جو کس کو نہیں پتا, مطلب بہت بری حالتیں ہیں. کیونکہ وہ اساتذہ کی اپنی تربیت کون کرے, ایسی تربیت کون کرے؟ تربیتی کورس ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن سامنے والا بھی اس کو مطلب اپنے اندر جذب کرے نا, جس کو سکھایا گیا. خالی بس کھانا پوریاں بعض اوقات ہوتی ہوں گی, کیا کیا ہوتا ہے, تو وہی بد اخلاقیاں بہت ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہمارا, اب کیا کہوں کہ تباہی کے دہانے پر ہے. یہ بھی اچھا ایک خوبصورت لفظ ہے, تباہی تباہی آوے گاوا, یوں کہتے ہیں نا کہ بگڑا ہوا ہے اس وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, صحبت صالح ترو صالح کند, صحبت طالح ترو طالح کند, یعنی اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی.
مولا یا صلی وسلم دائماً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
کیوں دی جاتی ہے؟
بے شک اللہ پاک کی رحمت ہر جگہ ہے, مگر رحمت ہر جگہ نہیں ملتی.
دینِ پاک رحمت الہی کے ملنے کا مقام ہے.
جیسے ٹرین ہر جگہ سے گزرتی ہے مگر اسے پانے کے لیے اسٹیشن جانا ہوتا ہے, اللہ پاک ہر جگہ رازق یعنی کہ رزق دینے والا ہے, ہر جگہ شافی امراض یعنی کہ بیماریوں سے شفا دینے والا ہے.
ایسے ہی روحانی رزق اور دل کی بیماریوں سے شفا ملنے کی جگہ مدینہ پاک ہے.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد, جو اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہیں.
حسب ربی جل اللہ ما فی قلب ولی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ.
بہت لوگ جاتے ہیں
keep your mist fast since the days are short and the nights are long.
انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو میں خلاصہ, قضا روزے رکھ لیجئے کیونکہ دن چھوٹے اور راتیں طویل ہیں.
آج میں نوٹ کر رہا تھا کہ آج ننے منے مبلک زیادہ ہیں بچوں کے مناظر میں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. نہیں قضا روزے کر لیجئے, دن چھوٹے ہیں آسان ہیں, مطلب ہے نا چھوٹے ہیں, اور رات طویل ہے, رات کو کھائے پیئیں تو موقع ہے کھانے پینے کا, زیادہ موقع ملے گا. خاص کر جو باری کے دن ہوتے ہیں عورتوں کے لیے یہ بہت اچھا مشورہ ہے, کیونکہ یہ رمضان میں جو روزے قضا ہوتے ہیں یہ عورتوں کے جن دنوں میں, تو رکھنے تو ہیں نا, ان کو معاف نہیں ہے, ان دنوں میں نماز معاف ہوتی ہے رمضان میں بھی اور سارا سال, لیکن روزے وہ ان کو قضا رکھنے ہوتے ہیں. یہ حکم شریعت ہے, عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے کہ نماز آسان ہے روزہ مشکل ہے تو یہ کیوں قضا اور یہ کیوں نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اس طرح کا مطلب انہیں اعتراض تھا کہ یہ اپنی چلاتے ہیں اور اپنا قیاس کرتے ہیں, اور تو آپ نے جو دلائل دی تھی ان میں ایک دلیل یہ بھی دی تھی کہ روزے قضا کرنے ہوتے ہیں عورت کو ان دنوں کے, اور نماز معاف ہوتی ہے. تو اگر میں قیاس کرتا اپنی سوچ اور اپنی اٹکل سے کام کرتا تو میں عورتوں کو یہی حکم دیتا کہ تم کو روزے معاف ہے, نماز قضا کرنی ہے. میں نے کچھ نہیں چھیڑا نا اس کو کہ اللہ اور رسول اللہ حکم ہی یہی ہے تو میں کیوں اس کو تبدیل کروں گا. میرا قیاس ایسا تھوڑی جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو, یوں کر کے مطمئن کیا تھا. تو اللہ پاک کی مرضی ہے, ہماری کسوٹی ہے اس میں کہ ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں یا منن والے بنتے ہیں کہ بھائی ایسے منن والے سوچن والے نہیں ہیں. جو اللہ اور رسول کا حکم آ گیا دیٹس آل, خلاص اب اس میں کوئی عقل کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ان سارے پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور اپنے ماں باپ اور سارے خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے بلال صابر بھائی سوال کر رہے ہیں کہ سردیوں کا موسم آتے ہی بعض حضرات مسجد کے اندر نماز کے وقت پنکھا چلا دیتے ہیں, جبکہ کئی نمازی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ پنکھا چلانے کے حامی ہوتے ہیں اور کچھ اسے بند رکھنے کو کہتے ہیں. ایسی صورت میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟
نماز میں ایسا ہو رہا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, دوسروں کو ایزا تو نہیں دینی چاہیے. اور عرف بھی نہیں کہ سردی میں عوام پنکھے کی ہوا کھاتے ہو. کوئی کوئی اس کے ٹھیک ہے, اس کے اپنی ذاتی مطلب ترکیب ہے.
اصل میں سخت سردیوں میں یا جس کو سردی کا موسم کہیں اس میں تو شاید یہ صورت کم پیش آتی ہو. عام طور پہ ہوتا یہ کہ جیسے گرمی جا رہی ہے سردی آ رہی ہے. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کبھی کسی کو خود اپنے ہی بندے کو کبھی سردی لگ رہی ہے کبھی اسی کو گرمی لگ رہی ہے, تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے نا, تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ پنکھا چلے گا یا بند ہوگا. بعضوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, اور بعضوں کو جو ہے وہ سردی لگ رہی ہوتی ہے.
مگر اکیلے میں تو یہ جو کرے ٹھیک ہے نا اپنے گھر میں, یہاں جب دوسروں کو ایزا پہنچ رہی ہے کیا کرے؟
اس کو بھی تو ایزا پہنچ رہی ہے, یعنی چند کو ایزا پہنچ رہی ہے گرمی سے, چند کو ایزا پہنچ رہی ہے سردی سے.
یہ تو ضرر سے بچنے کو ترجیح نہیں آئی, اس کو تو نفع چاہیے نا, تو یہ اور یہ دوسروں کو ضرر کا باعث بن رہا ہے, تکلیف کا باعث بن رہا ہے. اب اللہ بہتر جانے, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جس کو پنکھے کی ضرورت ہے نا وہ صبر کر لے. ویسے بجلی چلی جاتی ہے تو دیوار سے ٹکراتے ہو یا چھتوں پہ جمپے مارتے ہو, صبر کرتے ہی نا یار. بجلی چلی جاتی ہے تو ہر ایک کے گھر میں کوئی جنریٹر تھوڑی ہوتے, تو اب گرمی میں الٹ پلٹ ہوتے ہی ہیں نا بستروں پہ, تو مسجد میں چونکہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی, بلکہ گھر کے اندر بھی خیال رکھنا ہوگا, ایک کمرہ ہے اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تھوڑی تکلیف اٹھا لے گا, اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں محمد اسلم اتاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آج کل سردیاں ہیں, گیزر کا پانی حاصل کرنے کے لیے شروع میں جو پانی ہوتا ہے ٹھنڈا نکلتا ہے, تو اس پانی کو باد یا جاتا ہے تاکہ گرم پانی آ جائے، یہ ضرورت کے لحاظ سے جائز ہوگا یا یہ بھی اسراف ہوگا؟ میری اور میرے والدین کی اور میرے بچوں کی مغفرت کی دعا کی تلقین ہے، جزاک اللہ خیرا۔
واقعی اس میں حرج ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے بےچارا ہاتھ پیر تھر 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 کانپتا رہے، پھر آئندہ نماز کے لیے سستی ہو جائے اس کو، تو وضو ہو یا جو بھی ہو، اب اگر جمع کرتا ہے پانی تو اس کو کہاں رکھے، کس طرح جمع کرے، تو یہ حرج کی صورت ہے۔ تو اس میں ہمارے علماء جو ہیں اجازت دے رہے ہیں کہ گرم پانی حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی بہا دے، اگر ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہو رہی ہے، بازوں کا تکلیف نہیں ہوتی اور خامہ کا شغل میں اگر بہا دیا تو وہ الگ بات ہے، اگر تکلیف ہو رہی ہے تکلیف سے بچنے کے لیے ٹھنڈا پانی بہانا چاہے تو بہا سکتے ہیں۔ اس میں یہ چاہیں تو نیت کر سکتے ہیں، چاہیں تو، کہ اس سے نالی صاف ہو رہی ہے، پانی بہانا نالی تو صاف ہوتی ہے نا، اور اگر ممکن ہو تو پانی رکھ لیں کسی برتن میں، جیسے ہم نے مطلب اپنے گھر میں جو ہے وہ جو زمین دوز ٹینک ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ ٹینک، اس تک وہ حاجی رضا جو ہے نا، یہ ٹیکنیکل مائنڈ ہے، یہ آپ کو بتا دوں، یہ بچپن سے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، تو یہ اس نے مطلب یہ ٹیکنیک چلی، میں نے پوچھا اس کو کہ تم نے کہیں سے، بولا نہیں میری آئیڈیا ہے، تو اس نے وہ پائپ لگا کر اور ایک ہینڈل لگا کر، اور مطلب اب ہم لوگ کیا یوں کرتے ہیں، ہینڈل کھولتے ہیں نا تو یہ اضافی ٹھنڈا پانی جو ہے نا یہ نیچے گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے ٹینک کے اندر، اور اب تھوڑا سا وہ نل تک پہنچنے کے لیے پائپ میں اب بھی ٹھنڈا ہے، تو وہ کیا میں نے ایک ڈبہ رکھ دیا چھوٹا سا، جس سے وہ نکال لیتا ہوں، تھوڑا سا بھرتا ہے اب گرم پانی آ گیا، تو یوں مطلب اگر بچا سکتا ہے اور پھر اس کو بالٹی میں جمع کرو پھر اس کو واش روم میں یوز کر لو، تو یہ ایک مطلب مشورے ہیں، لیکن یہ کہ اگر نہیں کرنا چاہتا اور یہ حرج تو ہے اس میں، ٹھنڈا پانی جمع کر کے کرے کیا، تو اس لیے وہ اس کو اب تو پوزیشن ہی ہے کہ وہ بالٹی میں پانی جمع کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے، ڈینگی دن دناتا پھر رہا ہے، تو یوں بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ آتا بھی صاف پانی میں ہے، انہیں پیدا صاف پانی میں ہوتا ہی ہے، تو بالٹی خود ہی بھر کر رکھیں گے تو آزمائش ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام محمد مشتاق ہے اور میں ڈیرہ اللہ یار سے، میرا مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور آج کل سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز آتے ہیں جن کے اوپر قرآنی آیت عربی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور نیچے وہیں آیت انگریزی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، کیا اس طرح انگریزی میں قرآنی آیت لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔
انگریزی یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کریم لکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو علماء نے تحریف لکھا ہے، تحریف ہا دیکھیے مطلب یہ بدل جاتا ہے، انگلش میں وہ مخارج ہیں نہیں اور پھر حروف، تو یہ مطلب ہے کہ جو قرآن کریم منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے پھر وہ رہتا نہیں ہے، بدل جیسے اے میں عین تو ہے نہیں، الف بھی اے، حمزہ بھی اے، عین بھی اے، تو بہرحال یہ کہ کوئی علامت لگا بھی دے کہ یوں کرو تو عین ہو جائے گا، یوں کرو تو حمزہ ہو جائے گا، تب بھی نہیں چلے گا، علماء اجازت نہیں دیتے، پھر بھی بہت ساری اس میں خرابیاں آتی ہیں انگلش یا دیگر زبانوں میں لکھنے میں، تو جب دنیا بھر کے نوٹ گننا کس کو آتا تھا، کسی کو نہیں آتا تھا، کہتے پھر پھر گن رہے ہیں، سیکھتے ہیں نا، اور بہت کچھ نہیں جانتے تھے، اب سب سیکھ کے، تو قرآن نہیں سیکھو گے یار، تو ایسا نہیں کرو یار، قرآن کریم پہلے سیکھنا ہے نا، بعد میں یہ دوسرے ہنر، تو بارہ لے کے قرآن کریم مسلمان کو سیکھنا چاہیے، بالکل سیکھنا چاہیے، ہر صورت میں سیکھنا چاہیے، بھرپور زور لگا دینا چاہیے، پڑھا لکھا ہے ادھر، یہ ڈگرا تو وہ ڈگری تو وہ، ادھر امریکہ تو جرمن، کاغذ بڑھ کر آیا بھائی، بڑا بڑا لکھا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے؟ یہ تو کوشش کرتا ہوں، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، تو پڑھا لکھا ہے، دنیا تجھے پڑھا لکھا بولتی ہے، اور میں اگر جیم والا لفظ بولوں گا تو لڑائی کرے گا میرے سے، تو میں بولتا نہیں، چلو تو وہ قرآن نہیں آتا تو اس کو وہ پڑھا لکھا ہے اور مسلمان ہے. یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. دنیاوی طور پر جو پڑھا لکھا ہوتا ہے عرفن اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں سمجھانے کے لیے چوٹ کرنے کے لیے, یار تم کو قرآن نہیں آتا تم کون سے پڑھے لکھے ہو. پڑھا لکھا وہ جو درست قرآن پڑھتا ہے یا اس نے قرآن حفظ کیا, اس کے سینے میں قرآن ہے اور مزید یہ کہ وہ عالم دین ہے تو سبحان اللہ, مزید ایک مفتی اسلام ہے سبحان اللہ. یہ حضرات پڑھے لکھے ہیں, دیکھا جائے تو ہم مسلمان ہیں, ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد, اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی, یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
Took place in Jamadat Ula, ETH, where only 3,000 Muslims faced 200,000 kuffar.
انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو میں خلاصہ. جنگ موتا جمادی الاولی 8 ہجری کو ہوا, جس میں صرف 3,000 مسلمانوں نے 200,000 کفار کا مقابلہ کیا.
سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو بامل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار مٹھا مٹھا شہد سے مٹھا مکہ مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
Amir Ahle Sunnat, my question to you is this. Nowadays, bullying that is intentionally causing someone pain repeatedly, calling them with weird names, has become a common issue. In such situations, what conduct should a Muslim adopt according to the teachings of the Islamic Sharia? And what guidance does Islam provide regarding the prevention of bullying?
آج کا bullying یعنی کسی کو بار بار جان بوجھ کر تکلیف دینا, نام بگاڑنا یا اس کا مذاق اڑانا ایک اہم مسئلہ ہے. ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کو شریعت کے مطابق کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, اور اسلام بولنگ سے بچنے کے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے؟
کسی کا مذاق اڑانا, نام بگاڑنا, تکلیف دینا, یہ ایک عام مسئلہ ہو چکا ہے. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اس سے بچنے کے بارے میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟
نام کسی کا بگاڑ دینا یہ تو قرآن پاک میں منع ہے. ولا تنابزو بالالقاب, برے القاب سے مت پکارو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, لمبو ہو ٹنگو ہو موٹو اور پتہ نہیں کیا کیا, یعنی کہ ان کے بیچاروں کے نام رکھ دیتے ہیں, اور بعض اوقات وہ ہنس رہا ہوتا ہے لیکن وہ جھیپ منڈانے کے لیے, اپنی شرم چھپانے کے لیے ہنس رہا ہوتا ہے. کسی کو مزہ تھوڑی آتا ہے اس کو برے لقب سے پکارو. تو بلکہ موٹے کو بھی موٹا کہیں گے تو اس کو برا لگے گا, لمبے کو لمبا کہیں گے تو برا لگے گا، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے برا لگتا ہے کہ یہ خود بےچارے اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ میں یوں ہو گیا ہوں یا پھول گیا ہے میرا بدن، پھر مزید کوئی ان کو کہے تو برا تو لگتا ہے۔ تو یہ مسلمان کی دل آزاری، یہ گناہ ہے۔ کسی پر ہنسنا یہ بھی دل دکھاتا ہے، یہ بھی گناہ۔ یہاں تک کہ کسی کو ایزا دینے والی، تکلیف دینے والی نظر سے گورنا، دیکھنا تکلیف دینے والی نظر سے، یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو، لوگوں کو راحت دینی ہے، تکلیف نہیں دینی، یہ گرے سے باندھ لے۔ انہیں غور کریں گے، میں یہ جو بولوں گا یہ اس کو اچھا لگے گا، خوشی سے جھومے گا، یا اس کو مطلب برا لگے گا، نہیں گلٹی فیل کرے گا، یہ آپ غور کر لیا کریں بولتے وقت۔ جو ہم لوگ بہت کچھ بول دیتے ہیں، ہم طنز کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ نہیں سمجھا ہے، یہ سمجھا ہوتا ہے، مگر آپ کی طرح یہ اوچھا، انہیں بد مزاج یا بد اخلاق نہیں ہے جو اس بات کو یہ دوبارہ مطلب ریپیٹ کرے کہ میں سمجھتا ہوں تم نے مجھے یہ کہا۔ تو وہ چپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے کہنے سے وہ مطمئن بھی ہے۔ تو اسی لیے وہ اشاروں میں بھی، اگر ہم کسی کو کنایوں میں، اشاروں میں یا دوسری زبان میں بھی اگر کسی کو برا بھلا کہیں گے نا، تو بعض وقت انداز سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہ بری باتیں، گناہوں کی باتیں، اچھی باتیں نہیں ہیں۔ لوگوں کا، مسلمانوں کا احترام ہمیں کرنا ہے اور ان کو مطلب راحت پہنچانی ہے، اور خاص کر جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو دین کا کام نہیں بھی کرتے تو ان کو بھی کوئی کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ لوگوں کے دل دکھاتے پھریں اور سب کا مذاق اڑاتے پھریں، تو ایسا نہ کریں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث پاک، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی برے نام سے پکارا تو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، نیز برے نام سے پکارنے والے پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ حوالہ جامع الصغیر، حدیث نمبر 8666۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے نیک لوگوں کے رتبے، یعنی جو فرشتے لعنت کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس نے مطلب کسی کا نام بگاڑا، برا نام، یعنی کسی کو برے نام سے پکارا، تو اس شخص کے لیے نیک لوگوں کے رتبے اور مقام سے دوری کی فرشتے جو ہے نا وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ مطلب نیک لوگوں کا مقام نہ پائے، رتبہ نہ پائے، اور یہ، ہاں یہ اس کے لیے بد دعا ہے۔ کتنی بھی یہ نہ سوچیں گے یار یہ کیا ہے، نہیں، بہت بہت بری بات ہے۔ نیک آدمی تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں میں گھرا رہتا ہے، اس کے قریب والے اس کا حصہ پا لیتے ہیں۔ نیک آدمی کے قریب اگر ہم دعا مانگیں تو قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو شرح میں نے بیان کی، تو شرح فیض القدیر جلد 3 صفحہ 88 دار الحدیث قاہرہ۔
اس میں اگر ایک موضوع اور لے لیا جائے کہ جس طرح آپ نے کہا نا، مذاق بنانا کسی کا، اس طرح مطلب کہ نام بگاڑنا، اب اس میں جو بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں، اہم لوگ ہوتے ہیں، سیٹھ ہوتے ہیں، یا جن کی پوزیشن ہوتی ہے ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے آگے عام آدمی اتنا بحث نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو وہ زیادہ مذاق جب بناتے ہیں اپنے ساتھ چلنے والوں کا، یا اپنے ماتحت کا، یا اپنے ملازمین کا، یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا، تو سامنے والے کے بعد یہ محسوس کیا گیا، سامنے والے کا جواب تو ہوتا ہے کہ انہوں نے مذاق کیا میرے پر، کوئی دو چار باتیں انہوں نے کسی، اس کے بعد جواب ہوتا ہے کہ میں ان کو جواب دے دوں، لیکن صرف اس کے مقام، مرتبے، یا اس کی ایج، یا اس کی کوئی بھی پوزیشن کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس طرح جو اتھارٹیز ہوتی ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یار یہ میری بات سن کے چپ تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی زبان اللہ نہ کرے کھل گئی تو میرا بھی جو بھانڈا پھوٹے گا نا، ویسا پھوٹے گا کہ سب مٹکا پھوٹے گا۔ تو ان کو تھوڑا سا جو بڑے ہوتے ہیں نا, انہیں اس پہ کس طرح اپنے محبے میں, یہ جس کو ہم کہتے ہیں میمنی میں محبو, اپنے کس طرح اپنے اس میں رہنا چاہیے پوزیشن کے اندر.
بھیا فرمایا اس میں ایک بھانڈا تو پھوٹتا ہے, سامنے نہیں پھوٹتا پیچھے سے پھوٹتا ہے. تو دکھے گا نا تو کسی کو اپنے دکھ تو بتائے گا کہ یار یہ ادھر پھنس گیا ہوں میں, کوئی اور نوکری ملے نا تو چاند چھوٹ جائے اس سے. یار جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا رہتا ہے, مجھے بیوقوف سمجھتا ہے, میں سب سمجھتا ہوتا ہوں سمجھے, اور کیا کیا وہ پیچھے سے قیمتیں ہیں اور پتہ نہیں کرے پھر. تو یہ مطلب ہے نا کہ یہ ہے مطلب یوں جس کو کہیں نا کہ گھر گھر کی کہانی ہے, یہ بہت ہوتا ہے اس طرح. تعلیم نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, صحبت نہیں ملتی, اور جو مذہبی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اچھی والی, جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں مذہبی لوگ ہیں, تو ہم اچھے نہیں لگتے. نہیں ہم مولانا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کو کیا پتا کہ دنیا کہاں گئی اور انسان چاند پر پہنچ گیا, اور یہ تو یوں بولتے نہیں, تو یوں کر کے یہ بےچارے جہنم کی طرف مٹھیاں بند کے دوڑے چلے جاتے ہیں. مولانا روکنا چاہتا ہے تو ہاتھ چھوڑا لیتے ہیں مولانا کو دو گالیاں دے کر, تو اب کیا ہوگا پھر یار. تو یوں بڑا مطلب یعنی کہ بہت عجیب مطلب دور آ گیا ہے. اللہ سب کو ہدایت دے, عقل سلیم دے کہ اگر میری عزت ہے, میرا مقام ہے, مرتبہ ہے, کو منصب ہے, تو یہ کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے. اپنے جو زیر دست ہیں, ماتحت ہیں, اپنے ہاتھ کے نیچے ہیں, ان پر ظلم کرنے کے لیے ہمیں رتبہ نہیں دیا گیا, یہ ہمیں امتحان میں مبتلا کیا گیا کہ ہم اس کا کیسے حساب کرتے ہیں اور اس کو کس طرح کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے, یہ ہے گناہ کے کام سب. لیکن اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ سیٹھوں میں یا افسروں میں. ماشاءاللہ بعض اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب بعض ہوگا تو ایسے حیرت میں ڈال دیتے ہیں. مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ, ہم الحمدللہ وہ ایک بار بائی روڈ ہم مدینہ شریف جا رہے تھے, یا پتہ نہیں حج پہ جا رہے تھے, تو کہیں راستے میں کسی گاؤں میں ہم رکے ہوں گے, تو کھانا کھایا ہم نے. تو جب ہم میں جو تھے وہ پیسے دینے پیمنٹ کرنے کے لیے گئے, تو اس نے بولا بھائی فلان ہے وہ ہے نا, اس نے پیسے آپ لوگوں کے دے دیے. اب وہ تھا عرب اور ہم جانتے نہیں تھے اس کو, تو اس سے پھر ہمارے ساتھ جو تھے انہوں نے بات چیت کی, نہیں نہیں ہم پیسے دیں گے نہیں. اچھا وہ تھا پولیس افسر, اس نے بتایا میرے کو کہ پولیس افسر تھا. یار ایسے یعنی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں, پولیس افسر اور پولیس سے تو لوگ مطلب عام طور پہ بھاگتے ہیں دور, ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. ہر فرد کسی بھی قوم میں برا ہو ایسا نہیں ہوتا. تو ہم جان نہ پہچان, اس نے بس اس نے زن کی وجہ سے کہ یہ لوگ مدینے کے مسافر ہیں تو اس نے پیمنٹ کر دی ہوگی, نہ اس نے ہم سے ہاتھ بھی نہیں ملا, ملاقات بھی نہیں کی, نہ کوئی تعارف ہوا, نہ کوئی, نہ وہ ہم کو جانتا تھا نہ ہم اس کو جانتے, نہ اب اس کا کوئی چہرہ مورا مجھے یاد ہے. دعا ہے اس کے لیے, دل جیتا اس نے دے کر پیسے. پیسے تو ہم بھی دے سکتے تھے, جیب خالی نہیں تھا, لیکن ایک مطلب مزہ آیا نا اس میں کہ دیکھو یار کیسا اچھا آدمی ہے. اس نے زن کی وجہ سے کئی لوگ بخشے جائیں گے. وہ ایک واقعہ اس میں لکھا ہے اپنے غالباً قوت القلوب میں, کچھ عرب نوجوان جو تھے آپس میں کچھ ایک دوسرے کو مطلب برے برے جملے کچھ الٹے سیدھے بول رہے تھے یا فضول جملے بول رہے تھے. اب ایک اور عجمی نکلا جو غیر عربی ہوتا ہے, جو عربی نہیں جانتا یا عربیوں میں سے نہیں ہوتا, بھلے عربی جانتا ہو تو وہ تو عربی جانتا نہیں تھا, وہ گزرا. اس نے جب یہ عربی ان کے جملے سنے نا تو یہ سمجھا کہ کوئی یہ دعائیہ کلمات بول رہی ہے. تو اس نے اس کو اس غور سے سنا, پھر اس نے وہ کہ یار یہ دعائیں کر رہے ہیں, عرب لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اس نے یہ دعائیہ جملے بولے, ان کے جملے بولے, دعائیہ نہیں تھے وہ. تو پھر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو پوچھا کسی نے کہ ما فعل اللہ بکا, اللہ نے اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ سنا کہ میں نے یہ یہ کیا تھا سمجھے, تو میں اللہ پاک نے میرے کو بخش دیا. حسن زن اچھی نیت کہ برے جملے بول کر بخشا گیا, لیکن اس نے اس کو اچھا سمجھا تھا نا, مانا اس کو پتا نہیں تھا. تو یوں بھی ہوتا ہے, تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک انہیں نکتہ نواز ہے۔ حسن زن یہ اچھا ہے، کسی کو برا بھلا اگر وہ برائیاں کر رہے تھے وہ نہیں بچیں گے، وہ الگ بات ہے کہ وہ اگر گالیاں بک رہے تھے تو وہ گناہ گار ہیں، لیکن یہ کہ وہ نکل گیا۔ تو یوں نیکوں کی نقل اچھی ہے، اب یہ نیک سمجھ کر اس نے نقل کی لیکن باہر نکل گیا، تو اللہ پاک کی بس وہ شان ہے۔ ایک اور حدیث پاک، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، بے شک لوگوں میں سے اللہ پاک کے نزدیک بدترین مقام کا حامل، یعنی بدترین مقام والا، قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جسے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی برائی سے، اسے تکلیف پہنچنے، اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ حوالہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 108، حدیث نمبر 6032۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ناظرین و حاضرین چیک دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے کئی پاکستان کے باہر سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے کانوں پر ہیڈ فونس لگے ہوئے ہیں، تو اس وقت الحمدللہ مدنی مذاکرہ جو یہ فورنرز جو اسپیشلی جو آپ نیٹیوس کو دیکھ رہے ہیں، تو 5 زبانوں میں الحمدللہ امیر سنت کا یہ جو بیان ہے مدنی مذاکرہ سوال جواب، یہ 5 زبانوں میں لائیو ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، جو یہ اپنی اپنی زبانوں میں یہ ڈائریکٹلی امیر سنت جو فرما رہے ہیں ان کو اپنی اپنی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن لائیو یہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ایک اچھی چیز تھی، تو میں نے کہا چلے ناظرین و حاضرین کو بھی بتا دیا جائے۔
ٹیکنالوجی نے جادو کو پیچھے رکھ دیا، جیسے جادو کے کھیل ہیں، جیسے ہم اردو میں بول رہے ہیں، کوئی عربی میں سن رہا ہے، کوئی انگریزی میں سن رہا ہے، کوئی انڈونیشی میں سن رہا ہے، کمال ہو گیا۔ تو جدید ٹیکنالوجی، نیو ٹیکنالوجی سے الحمدللہ دعوت اسلامی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔
اس میں عربی، انگلش، انڈونیشین، سواہلی اور پرتگالی، یہ 5 زبانوں کے ٹرانسلیشن۔
سواہلی اور
پرتگال، پرتگیز، یہ پرتگیز لینگویج کہلاتی ہے،
پرتگیز۔
یہ تقریباً دنیا کے شاید 7 مین ممالک میں یہ لینگویج جو بولی جاتی ہے، تو اس وقت ان 5 زبانوں میں اس پر ٹرانسلیشن یہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
الحمدللہ فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اوورسیز سے بھی ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، شعبہ محبت بڑھاؤ کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اسلامی بھائیوں کے شامل ہونے کی اطلاع ہے۔
یا ربنا ارحم لنا۔
حضور یہ کون سا مقام ہے، مبارک ہے؟
الحمدللہ اس وقت کا طواف اور صحیح سے فارغ ہو کر ہم نکلے، اور ماشاءاللہ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں بی بی آمینہ کے گھر کے کچھ قریب سے کھڑے، اور یہ سامنے جو مکتبہ مکہ المکرمہ لکھا ہے،
الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ زیارت مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ حاضری ہوئی، اور مکہ مکرمہ سے الحمدللہ عمرے کی سعادت ہوئی، نصیب ہوئی۔
شہر ما شام آتا رہوں میں۔
مکہ کی پاکیزہ فضاؤں میں ہیں، آج جمعرات ہے، 16 اکتوبر 2025،
صبح کے تقریباً 9 بجے،
اور چلے ہیں زیارتوں کے لیے۔
زیارت گاہ میں
زیارت
سب سے بڑی زیارت گاہ تو کعبہ مشرفہ،
ماشاءاللہ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت بھی کوئی کم نہیں ہے، اور بہت بڑی زیارت گاہ بی بی خدیجہ الکبرا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ زہرا کے امی جان، ان کا مکان عالی شاہ جان، کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن اب وہ اس کی زیارت ہو نہیں سکتی۔ میرے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک کو 53 سال تک اپنے قدم چومنے کا شرف بخشا،
سبحان اللہ،
اور ہواؤں نے، یہاں کی ہواؤں نے زلف محبوب کے خوب بوسے لیے، آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہے،
اے بیابان۔
دھوپ کی شدت محسوس ہو رہی ہوگی؟
کچھ نہ کچھ ذرا دھوپ تو مطلب اور بھی حرم کی دھوپ، مکہ مدینے کی دھوپ،
مکہ مدینے کی دھوپ کی ایک اپنی لذت ہے
سبحان، دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، دیکھ لو دھوپ تو مکے کا پتہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو گرمی بھی
مزہ
دیتی ہے، کیونکہ سورج کی یہ ہر ایک کرن روزانہ خوب دیدار مدینہ کا مزہ لیتی ہے، گرمی حشر میں ہم کو کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے،
شہر زیارت میں چلے ہیں زیارتوں کے لیے،
سبحان زیارت گاہ، اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے،
مثلا
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کی زیارت کریں گے، جہاں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کی یادگاریں عاشقوں نے بنائی ہیں ان کی زیارتیں کریں گے، اور جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ثابت ہے وہ مقبول، وہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، زیارت کریں گے، آنکھیں ٹھنڈے کریں گے، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، ایمان تازہ کریں گے،
شاہ
اور اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی باتیں، ذکر خیر، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا
انشاءاللہ،
اور انشاءاللہ الکریم ایمان تازے ہوتے رہیں گے
انشاءاللہ،
اور عیسائی بھائیوں کے لیے معلومات، نیکی کی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ بھی اللہ نے چاہا تو وقتاً فوقتاً رہے گا انشاءاللہ، وادی ارنا میں موجود ہیں، اور میرے دائیں ہاتھ پر مسجد نمرا جو میدان عرفات کی بہت مشہور مسجد ہے، تو اس کا کچھ حصہ تو وادی ارنا میں اور کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے، تو وقوف عرفہ جو کرتے ہیں ان کو خیال رکھنا ہوگا کہ وہ مسجد کا اس حصے میں رہے کہ جو میدان عرفات میں ہے،
یا عرفات ہی میں ہے، ابھی ہم یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں، منظر دکھائیے، یا عرفات ہی میں ہے، ابھی آپ کو خالی خالی جگہیں نظر آ رہی ہیں، نوز الحجہ کو تو بس یہاں سر ہی سر ہوتا ہے،
یہ سامنے جو پہاڑ اپنے جلوے لٹا رہا ہے اس کا نام ہے جبل رحمت،
تو جبل رحمت پر آنے کی کیا وجہ ہے؟
جبل رحمت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نوازا کہ اس کے قریب آپ نے اونٹنی پر قصوا پر تشریف فرماتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، یہاں وقوف ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوف کی جگہ ہے
ماشاءاللہ،
یوں کہہ دیجئے، یہاں بہت رش ہوتا ہوگا، ہم تو یہ آ نہیں سکتے عرفات میں، نہ چاروں طرف لاکھوں ڈاک حاجی جو ہوتے ہو،
یہ دور سے رکاوٹ کھڑی کر کے بند کر دیا گیا ہے، پیدل جانے کا تو راستہ ہے لیکن گاڑیاں نہیں جا سکتی اندر میں،
سبحان اللہ، کاش ایسا وقت آ جائے کہ نو ذوالحجہ ہو، حج کا احرام ہو، اور حج کی نیت ہو احرام کے ساتھ، کاش اس مقام پر اسی سال حاضری ہو جائے تو کیا بات ہے،
کیا بات،
کیا کاش،
یا خدا حج جی
ایسے بھی ممالک پائے جاتے ہیں جہاں حضور عاشقان رسول جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں باری جلدی نہیں آتی، ان کے لیے بھی دعا کر دیں اللہ پاک سب کو ایسے اسباب عطا کر دے کہ جلدی جلدی مکہ بھی دیکھ لیں، مدینہ بھی دیکھ لیں، حج بھی کر لیں، عمرے بھی کر لیں، اور زندگی کے یہ اہم ترین ایام گزارنا نصیب ہو جائے، حاصل زندگی ہے۔ بعض عمرہ کرنے والوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حج کے تعلق سے ان کی سوچ یوں نہیں بنتی کہ وہ جو مشقت کے دن ہیں اس میں ان کو شاید گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار وہاں کیسے کریں گے، تو انہیں کس انداز سے آپ تسلی دیں گے کہ وہ یہ جو خاص ایام حج ہیں اس میں ان کو ہمت آ جائے اور ایک ذوق پیدا ہو کہ جانا چاہیے؟
ہمت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، نہیں جاتے وہ حج میں۔ حالانکہ حج کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، عمرے کے فوائد بھی ماشاء اللہ، لیکن حج جو ہے نا وہ ذرا منا تو یہ مقبولیت، عرفات مقبولیت، ربیع جمرات، یعنی اتنے مقبولیت کے مواقع اس کو ملتے ہیں، عبادتوں کے مواقع ملتے ہیں جو عمرہ شریف میں نہیں ملتے، حج میں ملتے۔ پھر یہ کہ حج میں، میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ عمرہ شریف میں وہ سوز و رقت نہیں ہوتی جو حج میں ہوتی ہے، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے مدینہ شریف میں، جو میں سوچتا، میرا ذہن یہ بنتا تھا جیسے عمرہ شریف کے لیے جو آتے ہیں یہ عام طور پہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، سال میں دو بار آئیں گے، تین بار، اب تو مطلب مہینے مہینے پندرہ پندرہ دن میں بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، سمجھو بار بار جا رہے ہوتے ہیں، وہ ویزے آسان ہو گئے، تو خیر ان دنوں نہیں تھا لیکن مالدار لوگ جاتے تھے زیادہ تر، اب بھی، اور حج کے لیے پیسہ پیسہ جوڑ کے تڑپ تڑپ کر زندگی بھر، مطلب یعنی کہ ایک ارمان لے کر ابھی حج کے لیے پہنچتے۔ تو ان کا سوز و گداز، ان کی رقتیں، ان کے جذبات، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ دوسروں کو بھی ملے، تو یوں میں نے نوٹ کیا تھا کہ حج کے دنوں میں رقت زیادہ مدینہ پاک کی حاضری میں، عمرہ شریف میں اتنی نہیں، یہ میری اپنی سوچ۔ تو یوں حج میں ایک سے ایک آتے ہیں، پھر یہ میدان عرفات میں حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یوں دو نبی ہر سال حج کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ صاحبان ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ ابھی تک ظاہری طور پر انہیں دنیا سے ان کی واپسی نہیں ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم ابھی تک نہیں آیا، آئے گا ان کے لیے لیکن ابھی مطلب نہیں آیا، یہ حیات ہیں۔ ایک کو زمین کی وہ خدمت ہے، ایک کے پاس وہ دنیا کی خدمت ہے، بحر کی، سمندر، پانی، اس طرح۔ خضر علیہ السلام کو پانی کی، حضرت الیاس علیہ السلام کو زمین کی، تو یہ دونوں نبی ہر سال وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب جب ہم میدان عرفات میں ہیں، حج میں ہیں، اور یہ کنفرم ہے کہ یہ اچھی روایت ہے، مضبوط، کہ دو نبی بھی میدان عرفات میں، اب بتائیے کہ قبولیت کا فیضان کتنا ہوا، یہ صورت عمرے میں نہیں ہے۔ تو یوں مطلب پھر کھینچ کھینچا کر نہ جانے کتنے اولیاء کرام وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اب ہر فرد ہم کو پہچان نہیں ہوتی کہ یہ مطلب اس کا مقام کیا ہے، حج میں ایسے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ عمرہ شریف یہ بھی ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ اور حج مکہ مدینہ ہے نا، تو یہ نہیں کہ دونوں کرنا چاہیے، اللہ سعادت دے تو عمرہ بھی کرے بے شک اور حج بھی کرے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مطلب وہ قانونی مسائل ہوتے ہیں، وہاں روکا جاتا ہے، میں نے دیکھے تھے حج میں رش بہت ہو جاتا ہے، تو جو ایک بار کریں گے دوبارہ نہیں جانے دیں گے، ان کے یہ پھر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر نہ جائیں، اور حج فرض کے لیے ہی روکتے۔ یہ بہت پرانا مطلب بتا رہا ہوں کہ وہ اب تو بہت کراؤڈ ہو گیا ہے، اب تو ہو سکتا ہے اور مطلب یہ روکتے ہوں گے کہ نفل حج والے نہ آئیں، مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اندازہ ہے مجھے ایسا ہوتا ہو، تو پھر دھوکہ دے کر یہ نہیں کرنا چاہیے، کام بالکل پرفیکٹ ہو، ایک بھی گناہ اس میں نہ ہو، اور بالکل صاف ستھرے جائیں، صحیح رستے سے شریعت کی پابندی کے ساتھ سفر ہے حج کریں، سفر ہے مدینہ کریں، مکہ مدینہ دیکھیں، پھر ظاہر ہے اس کی برکتیں اور ہوں گی، دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر غلط سرٹیفکیٹ بنا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, عورت جانا چاہتی ہے تو کسی اور کو محرم بنا دیا, جھوٹ موٹ, یہ سب گناہ کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا خدا ایسے ایسے
کے ذریعے میر مرتضیٰ جوکھی ہوئے ڈرسانو سندھ سے ان کا تعلق ہے, یہ سوال کر رہے ہیں, اگر کوئی شخص عمرہ کر رہا ہو اور حلق یا قصر کروانے سے پہلے لا علمی میں احرام اتار دے جبکہ حلق تو احرام کی حالت میں ہی کروایا جاتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا؟
احرام اتارنا, احرام کی چادریں اتار دینا, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا.
احرام کی چادریں اتار کر سلا ہوا لباس پہن لیا تو پھر کیا حکم ہوگا؟
اب مطلب یہ کہ سلا ہوا لباس پہن لیا احرام اتار کر, تو اب یہ کہ جبکہ یہ احرام سے باہر ہونے کا پروسیجر اس کا پورا نہیں ہوا ہے, تو اب یہ گناہگار بھی ہے اور قصدن ایسا کیا ہے تو, اور اس پر جو بھی کفارات ہیں وہ بھی آئیں گے, کتنی دیر پہنا وغیرہ, اس میں پھر وہ اس کی تفصیل ہوتی ہے. محرم نے سلا کپڑا چار پہر کامل پہنا, اب کیونکہ ہے محرم, اگرچہ وہ چادریں اتار چکا, بھلے سلا ہوا کپڑا پہنا ہوا اس نے, لیکن ہے محرم, نہ ہے احرام میں, یہ احرام ختم نہیں ہوا اس کا, تو محرم یعنی احرام والے نے سلا کپڑا چار پہر کامل, نے چار پہر آٹھ گھنٹے, آٹھ پہر ہوتے نا تقریباً, بارہ گھنٹے بنیں گے چار پہر کے, تو محرم نے سلا کپڑا چار پہر کامل یعنی کمپلیٹ چار پہر یعنی کہ تقریباً بارہ گھنٹے پہنا, تو اس پر دم واجب ہے. یعنی ایک بکرا رائے خدا میں جو قربانی کے قابل ہو وہ حرم میں ذبح کرنا ہوگا, اور اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا, مالدار نہیں کھا سکتے, یہ جو مساکین کو غربا کو یہ دیا جائے گا. اور اگر چار پہر سے کم یہ سلا ہوا کپڑا پہنا تو اب یہ کہ یعنی بارہ گھنٹے کم تقریباً بنتے, تو اس سے کم پہنا تو اب یہ کہ صدقہ, چاہے ایک منٹ کے لیے پہنا, تھوڑی دیر کے لیے پہنا, پہنا اور فوراً اتار دیا, تب بھی اس پر صدقہ آئے گا, یعنی کہ صدقہ فطر کے مطابق, یعنی کہ جو بھی رقم بنے یا خود گیہوں دے دے یا جو بھی صدقہ فطر میں چیز دے دے, اس کم از کم یعنی اس کے یعنی جیسے گیہوں کی قیمت جو بنتی ہے دو کلو میں 80 گرام کم, سپوز کرو کہ موٹا حساب 2 کلو گیہوں کا, وہ 2 کلو گیہوں دے دے یا پھر وہ کھجوروں کا جو کا پھر اپنے اپنے حساب ہے, تو اس کی قیمت دے دے کسی مسکین کو, تو یہ جو کفارہ دے رہے ہیں یہ اب حرم میں دینا شرط نہیں ہے, افضل ہے کہ حرم میں دے, دم تو حرم میں ہی دینا تھا حدود حرم میں, لیکن یہ کہ یہ اپنے وطن میں بھی دے سکتا ہے یہ کفارہ, لیکن افضل وہی ہے کہ حرم میں دے. اور لگاتار کئی دن تک پہنے رہا وہی سلا ہوا کپڑا کنٹینیو کیا اس نے, کئی دن تک, کئی ڈیز تک یہ پہنے رہا, جب بھی ایک ہی دم واجب ہے, جبکہ یہ لگاتار پہننا ایک طرح کا ہو, یعنی عذر سے یا بلا عذر, یعنی مجبوری سے ہو یا بغیر مجبوری, اور اگر مثلا ایک دن بلا عذر تھا، بغیر مجبوری کے تھا، دوسرے دن با عذر یعنی مجبوری کی وجہ سے یا بالعکس نے اس کا الٹ، تو دو کفارے واجب ہوں گے.
احرام چادریں پہن لی دوبارہ، کفارہ لازم آ گیا اور چادریں پہن لی اس نے دوبارہ، تو اب اسے حلق کروانا ہوگا یا نہیں کروانا ہوگا؟ حلق کی تقصیر
اصل اس نے پہنا ہوا ہے، اب اتفاق سے اس نے بال کٹوا دیے، قصر کروا دیے، حجامت بنوا لی، اور اس کا کم از کم چوتھائی سر کا ہر بال انگلی کے ایک پوروے جتنا کٹ گیا، تو اب یہ کہ اس کا یہ حلق تو ہو گیا، اگر حلق ہی باقی تھا تو یہ ہو گیا، اور یہ مطلب اب احرام سے باہر ہو گیا تو اس کا کفارہ رک جائے گا نا.
کفارہ تو ہو ہی گیا لازم اس کے اوپر.
آپ نے جو مزید آگے جو جو بھی اس کے کفارے کے جو صورتیں وہ ختم ہو گئی، کہ اب یہ محرم نہیں ہے، احرام سے یہ باہر آ گیا. اور البتہ اگر اس کو یاد آ جاتا ہے کوئی مسئلہ بتا دے تو پھر اس کو یہ کروا لے فوراً حلق وغیرہ، اور یہ اتار دیا سلے ہوئے کپڑے، اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی بدن پہ رکھنے نہیں ہے، فوراً اتار دے چادریں، چادروں میں آ جائے، اور جو کفارے تھے وہ تو باقی رہیں گے، یہ سے معاف نہیں ہوں گے، تو دینے ہی پڑیں گے چاہے مسئلہ معلوم تھا یا نہ تھا یا کسی نے مجبور کیا تھا. کفارے بہرحال ہر صورت میں ہیں، یہ خیال رکھیے گا. مگر یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں سن 80 کا واقعہ شاید جو مجھے میرے لیے ایک یادگار اور شوکنگ، ایک نوجوان جدہ میں، جدہ شریف میں کام کرتا تھا، تو وہاں مجھے یہ مینا میں مل گیا، غالباً مینا میں، کچھ اور بھی دوست تھے میرے ساتھ اس وقت کے، تو وہ مطلب یعنی کہ مینا میں اس نے عام کپڑے پہن لیے تھے، وہ جو طواف زیارہ وغیرہ انہوں نے کر لیا ہوگا جو بھی، مگر احرام کا وہ، تو اس کو میں نے مطلب یعنی کہ یہ پتا چلا کہ بھائی تو اس نے کچھ کیا نہیں ہے، یعنی کہ حلق وغیرہ نہ قصر کیا صحیح، یہ تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مجھے تو گلے پڑا، بحث کرنے لگا. میرے دوست نے کہا کہ یار اس کو کہاں تم نے چھیڑ دیا یار، تو وہ جانتے ہوں گے نا اس کی کوالٹی کو، تو یعنی کہ وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. اب یہ بھی حالت ہے، اب وہ ہر کفاروں پہ کفارے اور دم پہ دم لگ سکتے ہیں اس پر، لیکن کبھی اتفاق سے وہ کروائے گا بال کٹوائے گا تو اب اس کا احرام ختم ہو جائے گا. تو وہاں کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ دو دو چار چار بال دو جگہ دو چار جگہ سے لے لیتے ہیں، تو اس سے ہم حنفیوں کے نزدیک تو مطلب یہ وہ قصر نہیں ہوتا، قصر واجب ہے، اور حلق یعنی پورا گنجا کر دینا، ٹنڈ کر دینا، یہ مطلب اچھا مطلب افضل ہے یہ. مگر عورت کے لیے سر منڈوانا حرام ہے، عورت قصر ہی کرے گی تو چوٹی جو ہوتی ہے پیچھے عورت کی، تو وہ چوٹی جو ہے اس کو انگلی کے گرد لپیٹ لے، اب اتنا حصہ کوئی بھی کاٹ دے، وہ نائی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، خود کاٹ لے اگر بڑی چوٹی ہے تو، یوں کر کے ہے نا، خود بھی کاٹ سکتی ہے. ہاں جبکہ احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب یہ خود کاٹ لیا یا کسی سے کٹوا لیا اپنے جو ساتھ ہوں محرم، نہ محرم کے ہاتھ میں نہیں دینا یہ بال، کیونکہ یہ بھی پردے میں، ویسے ہی عورت کے بال بھی ستر ہے، ہمیشہ عورت کو چاہیے کہ یہ بال اپنے چھپا کر رکھے، ان کی چٹیاں لہرا رہی ہوتی ہے اور غیر مردوں کے سامنے، توبہ استغفر اللہ، گناہ کا کام ہے، حرام ہے، یہ سارے بال اس کے سر کے جو یہ ستر میں داخل ہیں، اس کو چھپانا واجب فرض کمپلسری، تو یوں مطلب یہ بال کاٹ لے. اچھا اب یہ بال یا بدن کے کہیں سے بھی بال نکلے تو یہ عورت جو ہے نا اس کو جیسے کنگھی سے نکالتی ہیں بال، ان بالوں کا بھی پردہ ہے، کنگھی سے نکلے ہوئے بال بھی ایسی جگہ اس کو اجازت نہیں ہے ڈالنے کی جہاں غیر محرم دیکھے، یہ بھی خیال رکھنا ہے. تو ان کو مطلب میں نے تو مطلب یہ ترکیبیں رکھی ہیں کہ جیسے کہ بال اپنے جو جمع کرتی رہیں مجھے پھر دے دیں، پیک کر کے اچھی طرح پھر میں کسی کو دے دوں گی یار اس کو، وہ کوئی متر مل جاتے ہیں اس ٹائم میں کہ یار اس کو دفن کر دینا، وہ بعض علاقے سے اتنے کچے کچے مکان تو گڑا کھود کے ڈال دے اس کو. یہ کہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے اس ایسی جگہ پر چوٹی کنگھی کے نکلے ہوئے عورت اپنے بال نہیں ڈال سکتی, اس کا پردہ ہے. سر پر ہیں تو بھی پردہ ہے, سر سے جدا ہو گئے تب بھی پردہ. چلو ضمناً یہ مسائل بھی آ گئے, اور اسلامی بہنوں کو یہ پتا ہوتا ہوگا ماشاءاللہ, جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ہے نا, ان کو کئی باتیں پتا ہوتی ہیں, لیکن ذرا ناظرین میں سب مکس.
چوٹی کا آپ نے فرمایا نا کہ چوٹی میں اس کو پورے میں لے لے تو چار پانچ کرے گی تو پھر بہت اوپر چلے جائیں گے اس کے بال. تو اگر چوٹی کا ون فورتھ لے لے, چوتھائی سر کے بالوں کا پورا لے,
یہ سارے بال ہو جائے. اس میں چوٹی میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ چوتھائی سر کا ہر بال ایک پوروے کے برابر, یہ انگلی کے تین پوروے ہوتے ہیں نا, تو ایک پوروا, اس کو پوروا بولتے ہیں, پورا بھی بولتے ہیں, پوروا بھی بولتے ہیں, انگلش میں خدا جانے کیا بولتے ہیں, میمنی میں آنگڑی جو بوٹکو بوٹکا بولتے ہیں میمنی میں, تو یہ ضروری ہے. تو اس سے میں نے وہ لپیٹنے کا مشورہ دیا نا کہ یہ پوروے سے زیادہ ہو جائے گا, یہ لپیٹ لے گی نا, تو بال چھوٹے بڑے بھی تو ہوتے ہیں نا, تو یوں مطلب چوتھائی سر سے زیادہ ہی چلا جائے گا اس کا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو. ہاں کندھوں سے اوپر بال کرنا عورت کو یہ حرام ہے کہ یہ مردوں کی مشابہت ہے, اور مرد کو کندھوں کے نیچے بال بڑھانا یہ حرام ہے کہ یہ عورت کی مشابہت ہے, عورت کی طرح کا کام ہے یہ دونوں میں یہ ہے. تو اتنا مطلب اب تو پھر عمرے کرنا بھی تو کون سا فرض واجب ہے, اگر اتنے ہی بال کٹ گئے کہ اب کاٹنے سے نہیں رہے تو پھر
اس کے مسائل الگ ہیں.
نفل طواف کرے, اور اگر کرنا چاہیے حج پر گئی ہے تو اب اس کا حل کیا؟
اس کا ہے حل, یعنی بات سوچتے ہیں اس کی, یعنی کٹوا سکتی ہے وہ بال, یعنی کیونکہ سر میں اسی پر عرض کر رہا تھا آپ سے کہ وہ پوری چوٹی ہوگی نا تو پوری چوٹی میں تو بال بہت زیادہ آ جائیں گے, تو وہ تین چار اگر کرے گی تو بال اوپر تک,
اگر بار بار عمرے کرنے ہیں تو
جی, تو اگر وہ جو چوٹی ہے اس کے چار اور احتیاط چلے تین کر
لیتی تو میں نہیں کہوں گا مشورہ, چھوٹے بڑے بال ہوتے ہیں
جی,
کر لے جی. زیادہ کوئی بال چلا گیا تو نو پرابلم, کم گیا تو پھر وہ واجب چھوٹے گا نا, کہ کم سے کم چوتھائی بال سر کے ایک پوروا ہر بال کٹ جائے. آدھے میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چوتھائی تو ہو ہی جائے گا, ون تھرڈ میں بھی ہو جائے گا, تو یہ پیمائش اور اتنی عقل بھی تو چاہیے سمجھ ہو اتنی, تو وہ اتنی سی پکڑ کے وہ کاٹ دیں گے کنجوسی میں, میری چٹیاں خراب نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, جتنے بھی عربی نام بچے یا بچیوں کے رکھے جاتے ہیں کیا ان کو ادا کرتے ہوئے ان میں تلفظ کا لحاظ رکھنا لازم ہوگا؟ جیسے اگر کسی کا نام عیسیٰ, علی یا آمینہ ہے تو ادا کرتے ہوئے عین اور ہا کا لحاظ رکھنا ہوگا.
عیسیٰ کہا نا آپ نے, ایک تو شاید
جی,
اور دوسرا
علی.
علی سبحان اللہ. عربی کے جو قواعد ہیں وہ تو یہاں نہیں آئیں گے, جیسے ورنہ تو وضو ہم کرتے نا, وضو وضو ضاد پھر وہ بھی مخرج کے ساتھ نکالنا پڑے گا, بہت سارے مسائل ان شاء اللہ دیکھو تجوید, تو اس میں یہ نہیں ہے. تو البتہ اردو میں عیسیٰ کو عیسیٰ لب سے کہہ دیا تو وہ نا گنجائش ہے, عیسیٰ کو عیسیٰ کہہ دیا الف سے تو کوئی حرج نہیں, عیسیٰ کا تب بھی حرج نہیں ہے عین اگر ادا کیا تو. اب لفظ محمد تو یہ چھوٹی ہا جو ہے نا دو چشمی یا اپنی جو مدینہ کے آخر میں ہا آتی ہے, یہ بولنے کو میرا دل نہیں کرتا یار, کیونکہ وہ عربی کے حساب سے اس کے معنی جو ہے نا حمد اور حمد, حمد یہ بڑا خطرناک معنی ہے, حمد وہ حمد سے حمد کماتے یہ ہیں, وہ ایک مصرع بھی آدھا حضرت کے کلام کا, ایک معنی ہے حمد کا ہلکا ہونا یعنی کمزور ہونا, اور اس میں میرے پاس جو لکھا میری ڈائری میں وہ حمد معنی تو خوبی, اور حمد کا معنی آگ لکھا ہے. اب یہ میں نے کہاں سے لیا مجھے بھی یاد نہیں ہے, اب یہ میں نے بھی کہیں سے لیا ہوگا, تو یہ حمد کے معنی اچھے نہیں ہیں, اور میرے آقا محمد ہیں, وہ بولنے کی مت نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اب جو علماء فرمائے, جس کو آتا ہے محمد کہنا تو کہے کو وہ کہے گا یار, اب تو مانا پتہ کچھ اور ڈر پیدا ہوا نا, احمد محمد محمود. دیکھنے میں نے اپنے طور پر آپ کو عرض کیا, یہ کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ جو وہ محمد نہیں کہے گا تو اس کو گناہ گار ہو جائے گا, یہ نہیں کہتا میں, کہ بعضوں کے تو نکلتا ہی نہیں. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کبھی آ گیا مدنی چینل.
نعیم بھائی, بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ کمزوریاں کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی ہیں, ذرا سا کام کر لیں تھکن ہو جاتی ہے, سانس بھی پھولنے لگتی ہے.
کوئی ٹھیک فرمایا جمیل بھائی, عمر کے ساتھ جسم کمزور ہو جاتا ہے, ہڈیوں میں درد, جوڑوں کی تکلیف اور کئی طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں.
واقعی جو پہلے کام آسان لگتے تھے اب وہی بوجھ سے لگتے ہیں.
جمیل بھائی پریشان نہ ہو
تو کیا کریں,
آئیے مدنی مذاکرے میں سوال کرتے ہیں. پیارے ملی سنت, یہ بتائیں بڑھاپے میں اکثر لوگ کمزوری اور بیماری کے باعث نماز کے معاملے میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں, تو یہ افراد اپنی طاقت کے مطابق کس طرح اس عبادت کو جاری رکھ سکتے ہیں؟
اکثر لوگ یعنی حد سے زیادہ, جو پہلے نماز پڑھتے تھے بوڑھے, اب نماز بوڑھے, یعنی بوڑھے ہو گئے تو نماز نہیں پڑھتے, یہ تھوڑا مبالغہ ہے. بوڑھے سب سے پہلے پہلی سب میں آپ کو بوڑھے ملیں گے, جوان آخر میں آتے ہیں. بوڑھوں کو صرف بزرگوں کا کام وہ نہیں ہوتا جو جوانوں ہوتا ہے, تو یہ مسجد میں جلدی آئیں گے, تہجد میں اٹھ جائیں گے, اذان سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے پہلی صف میں, ایسے بھی کئی بزرگ ملیں گے آپ کو. کیونکہ اکثر تو اس وجہ سے تو نمازوں میں پیچھے نہیں ہٹتے, جو نمازی پہلے سے نمازی ہیں. اب جو ہے ہی نمازی, جوانی میں نہیں پڑھتا تھا, بعد میں بھی ادھیڑ عمر میں بھی نہیں پڑھا, تو اب یہ بڑھاپے میں نہ پڑھے وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن یہ کہ کمزوری آ جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر عضو جو یہ کمزوری یوں آتی ہے کہ ایوری باڈی پارٹ جو ہے نا, ہر عضو بدن کا یہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہ عبرت کی بات ہے کہ کالے بالوں کے بعد سفید بال آنا, یہ موت کا میسنجر ہے, موت کا یہ پیغام دے رہا ہے. ایک بادشاہ کا لکھا قصہ کہ ایک بادشاہ نے عبرت کے لیے گھر میں تابوت رکھا تھا جس میں لاش رکھی جاتی ہے, وہ دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کرتا تھا. ایک دن اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کی داڑھی میں سے سفید بال نظر آیا, تو اس نے کہا یہ تابوت اب ہٹا لو, اس کی ضرورت نہیں ہے, موت کا پیغام آ گیا مجھے میسنجر یہ سفید بال. کہ سفید بال اگر پیدائشی ہیں کسی کے ہوتے ہیں بازوں کا, وہ نہیں مراد, پہلے کالے تھے اب سفید ہوئے, جیسے میرے کالے تھے اب سفید ہوئے, اب بھی کالے ہیں میرے کچھ نہ کچھ, سر کے بال زیادہ کالے ہیں. تو یہ کہ ایک بال آ گیا تو بلا ہٹ جاؤ, یہ مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا, میں اس کو دیکھ کر موت کو یاد کر لوں گا. تو یوں مطلب یہ کہ موت کی طرف یہ بڑھتے جا رہے ہیں, آنکھیں کمزور, سننے کی طاقت کمزور, مزاج میں کمزوری, چڑچڑاپن, غصہ بعض اوقات بڑھ جاتا ہے بڑھاپے میں, حافظہ کمزور, میموری, بات کرتے کرتے بھول جانا کہ میں کیا کہہ رہا تھا نہیں سمجھ آئی, کوئی بات کر رہا ہے تو سنیں اس کی بات تو سننے میں کمزوری, کہ بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ, میں بھی بولتا ہوں کہ کیا بھی بولا, سوال کیا کیا, تو یہ ایج فیکٹر تو ہے نا, خامہ خواہ جوانی کا اگر کوئی خواب دیکھتا ہے بوڑھا آدمی تو اس کی بھی بھول ہے, دیکھے تو بھی مطلب بڑھاپا ہے, ہو سکتا ہے دیکھتا ہو, میں تو ابھی جوان ہوں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کہ الموت, تو یوں یہ کمزوریاں, بیماریاں, قوت مدافعت کمزور, امیون سسٹم جو ہے یہ عام طور پہ بزرگوں کا بوڑھوں کا کمزور ہوتا ہے, ان کو بیماری جلدی اٹیک کرے گی, اور بیماری اٹیک کرے گی نا تو اب یہ مقابلہ نہیں کر پائے گا, اس کو کم مقابلہ کر پائے گا, اور یہ بیماری جلدی ہو سکتا ہے جان نہ چھوڑے, جیسی بیماری جیسا مرض. تو یہ ہوتا ہے. تو یوں مطلب بزرگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ موت کے علاوہ کوئی آپشن اس کے لیے ہے نہیں. جوان کو امید ہوتی ہے ابھی باقی ہے, ابھی ٹائم باقی ہے, بوڑھوں کے لیے ٹائم باقی نہیں ہے. یہ بالکل ریڈی 1 2 3, اس کا مطلب یہ ہے کہ ویزا لگ گیا ہے, ویزا سب کا لگا ہوا ہے, اس کی سیٹ اوکے ہو گئی ہے, ٹائم فکس ہو گیا. بتایا نہیں گیا کہ فلائی کب کریں گے آپ, یہ آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, لیکن سارا یہ اوکے ہے. جیسے ہی مطلب وہ اعلان ہوگا کہ فلائٹ جا رہی ہے, آپ کو بس کاش لبیک اللہم لبیک کہتے ہو کہ یا اللہ میں حاضر ہوں, اللہ کی ملاقات کا شوق عطا ہو جائے. تو ہم مطلب موت بہرحال سب کو ہے, ان کو بھی ہے, جوان زیادہ مر رہے ہیں ویسے دیکھا جائے تو, لیکن بہرحال آپشن بوڑھوں کے پاس نہیں ہے کوئی, اور ہر چیز کمزور. تو یہ بتا رہے تھے نا کہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے, یہ ایک نقشہ کھینچ رہے تھے, ان کو ہو رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے, ایک خاکہ ہے یہ سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو کہ یوں ہوتا ہے بڑھاپے میں, تو سنبھل کر رہنا ہے. نہ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی, کوئی تیری دیکھو یہ بھی بڑھاپا ہے, کئی بار یہ شعر بڑھا تو نہیں آتا یار. تیری غفلتوں کی ہے کچھ انتہا بھی, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, مجنو مطلب دیوانہ. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, خوب گیم کیا کھیلا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, تو دیوانہ ہو گیا, جوانی دیوانی مستانی, سمجھے, زیادہ غفلت. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, یہ خاکے میں بتایا جا رہا تھا یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, ابھی کچھ نہیں ہوا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل یعنی موت, موت آ کر بالکل ہی صفایا کر دے گی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا کرے اور ہمیں اپنی موت کی تیاری نصیب کر دے. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنوں کب تلک ہو چمے اپنے آ بھی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله الحليم الكريم, الحليم الكريم, سبحان الله, سبحان الله رب السماوات, رب السماوات السبع, ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی مسائل سنے انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام ایک ساتھ تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, جنگ موتا میں کتنے مسلمانوں نے 200,000 کفار کا مقابلہ کیا؟ سوال نمبر دو, اس مسجد کا نام بتائیے جس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے اور کچھ حصہ باہر. سوال نمبر تین, اس مبارک پہاڑ کا نام بتائیے جس کے قریب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا. ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں, نماز کے دوران اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور ہونا چاہیے مگر کبھی کبھار آس پاس کی چیزوں پر نظر پڑ جاتی ہے, ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص نماز میں ہوتے ہوئے ہاتھ کی گھڑی کی طرف دیکھ کر ٹائم دیکھ لے تو کیا اس سے نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟
اگر نماز پڑھتے ہوئے چہرہ گھما کر کہیں دیکھا, چیزیں دیکھنے کا بھی تھا نا, تو کہیں دیکھا تو نماز مقروہ تحریم ہے. اگر یوں سائڈوں سے دیکھا, کنکھیوں سے دیکھنا جس کو بولتے ہیں, تو اس میں مطلب یہ کہ مقروہ تنزیہ. اور یہ جیسے کہ اب گھڑی دیکھ لی تو یہاں بھی پھر کہ یہ نماز میں خشوع اور خضوع میں یہ چیز مداخلت کرے گی. بہار شریف میں لکھا مفسدات نماز کا بیان, یہ جلد پہلی. نماز میں مصحف شریف یعنی قرآن شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے. یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہو اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مفسد یعنی نماز کو توڑنے والا ہے. ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہو مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے تو حرج نہیں. کسی کاغذ پر قرآن مجید لکھا ہوا دیکھا اور اسے سمجھا, نماز میں نقصان نہ آیا. یوں ہی اگر فقہ کی کتاب دیکھی, مسئلے کی کتاب دیکھی اور سمجھی, دیکھی اور سمجھی, نماز فاسد نہ ہوئی یعنی نہ ٹوٹی, خاص سمجھنے کے لیے اسے دیکھا یا نہیں. ہاں اگر جان بوجھ کر دیکھا اور بقصد یعنی جان بوجھ کر سمجھا تو مکروہ ہے, اور بلا قصد ہوا تو مکروہ بھی نہیں. یہی حکم ہر تحریر کا ہے. اور جب غیر دینی ہو وہ تحریر, یعنی دینی تحریر نہ ہو, غیر دینی تحریر ہو تو کراہت زیادہ. تو پڑھنا جو ہے نا یہ نماز کو توڑے گا, خالی دیکھنے سے اس کو سمجھ آئی تو مطلب حرج نہیں ہے. قرآن شریف کی آیتیں محراب پہ لکھی ہوتی ہیں, لیکن دھیان بٹتا ہے پھر اس میں نماز میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آنے والی پیر شریف جو ہے مہینے کی پہلی پیر شریف ہے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم کفل مدینہ منانے کی ترغیب ہے, یعنی اتوار مغرب کی نماز کے بعد یوم کفل مدینہ کا آغاز ہوگا اور پیر شریف جو ہے وہ مغرب کی نماز تک جو ہے یہ یوم کفل مدینہ کا وقت ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے اور ضرورت کی بات بھی کم الفاظ میں کرنی ہوتی ہے, کچھ بات اشارے سے کرنی ہے, کچھ لکھ کر بات کرنی ہے, تو انشاءاللہ خاموشی کی برکتیں ملے گی. اور اس دن جو ہے رسالہ خاموش شہزادہ بھی پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے, تو اس سے انشاءاللہ خاموشی کا جذبہ ملے گا اور زبان کی آفتوں سے حفاظت کا ذہن بنے گا. ایام کفل مدینہ منانے والے بھی اسلامی بھائی ہیں جو تین دن ایام کفل مدینہ مناتے ہیں, تو اتوار غروب آفتاب سے مغرب کے وقت سے لے کر بدھ غروب آفتاب تک ایام کفل مدینہ کا وقت رہے گا, اور یوم کفل مدینہ اجتماع بھی ہوتے ہیں. تو نومبر کی جو کارکردگی ہے 1691 یوم کفل مدینہ اجتماع ہوئے 1691.
سبحان اللہ.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, کیا مسافر پر نماز کے لیے جماعت واجب ہے؟
پڑھ لینی چاہیے جماعت سے, اب تو بہت آسانیاں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں عابد حسین کشمیر سے، صدقہ کس طرح کا کیا جائے اپنے بچوں کے لیے یا گھر کے لیے، اس کے بارے میں کائنڈلی میرے لیے خاص دعا فرمائیے گا، التجا ہے، جزاک اللہ خیر۔
روز جو بھی رقم دی، کپڑا دیا، کسی کو کھانا دیا، تو یہ سب صدقے میں آ جائے گا رائے خدا میں دینے میں، اور یہ نفل صدقہ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بھی قید نہیں ہے کہ کوئی مطلب ایسا شخص ہوگا جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسی کو ہم دیں، بہتر یہ کہ غریبوں کو یہ دیا جائے، اور جان کا صدقہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی جانور، حلال جانور، مرغی ہے، بکرا ہے، وہ ذبح کر دیا جائے اور اس کو مطلب یہ گوشت دے دیا جائے، کسی کو دے دیا پورا جانور آپ ذبح کر لیں، اس کو اطمینان ہو کے ذبح کر دے گا، تو یوں بھی مطلب یہ نہیں کہ جان کا صدقہ وہ ذبح سے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔
نل کے ناظرین اور فیدان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے عطار۔
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مذاق کرتا ہے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یا رب کریم، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے، زبان سنبھالیں، عمل بھی سنبھل جائیں گے۔ اچھا بولنا توفیق الہی، 70 سال کے اعمال برباد، خود پسندی کے 8 اسباب و علاج اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ کتاب راہ علم سے 72 مدنی پھول، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ کتاب راہ علم سے 72 مدنی پھول، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 10,07,647، 1,007,647، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 9,63,417، 963,417، مجموعی کارکردگی 19,71,064، 1,971,064۔ 22 نومبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے جن 2 جگہوں کے درمیان دوڑا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب، میلین اخضر ہے۔ سوال نمبر 2، مسجد حرام میں جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، مقام ابراہیم۔ سوال نمبر 3، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے کیا چیز بلند کی جائے گی تاکہ سب کے سامنے اس کی رسوائی ہو؟ جواب، ایک جھنڈا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، یاسر اتاری ٹھٹا سندھ، وقاص اتاری
میمن بدی فتح اتاری کوئٹہ ولی اتاری بھینس کالونی کراچی بنت سعید اتاری سما سٹا بہاول پور فیصل اتاری تھر پارکر عطاء الرحمان خان اتاری بن غریب نواز خان ڈیرہ اسماعیل خان وانڈا لالی ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام فیصل اتاری تھر پارکر ان کو تحفے میں ایک سال کی مانامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ مانامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ